الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. اللہ پاک کے پیارے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنہ، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. اپنے رب عزوجلہ کے نام ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آج کے سلسلے میں بھی اللہ پاک کے خوبصورت نام کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک کا مبارک نام جو آج کے سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے الحمید. الحمید، الف لام حا مین، پھر اس کے بعد یا اور پھر دال، حمید. حمید اللہ پاک کی ذات، کئی مقامات پر اللہ پاک نے اپنے اس نام کو ذکر فرمایا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات کہ جس کی تعریف کی جائے، وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی گئی، جس کے احسانات، جس کے انعامات بندوں پر ہوئے اور بندوں نے اس کی حمد کی، اس کی تعریف کی، تو ایسی ذات کو حمید کہا جاتا ہے. یقیناً اللہ رب العزت جلا و علا کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اور وہی حقیقی طور پر تمام تعریفوں کا مستحق ہے، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام، کلام مجید فرقان حمید کی جو ابتدا فرمائی ہے وہ بھی حمد کے ساتھ ہی فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا جو کلمہ ہے وہ یہی ہے، الحمد، یعنی تعریف. الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے. ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتی ہے حمد. شکر یہ احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی کے اوپر احسان ہوتا ہے، جب کسی کے اوپر انعام کیا جاتا ہے تو سامنے سے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی حمد کرتا ہے. تو یہ جو احسان کے بدلے میں ہو رہا ہوتا ہے یہ عمومی طور پر شکر ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر احسان ہوا ہے، کسی کے اوپر انعام ہوا ہے، اس پر وہ تعریف کرتا ہے، اس کو بھی حمد کہا جاتا ہے. اور بسا اوقات سامنے والے نے بظاہر کوئی احسان نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کو بھی حمد کہا جاتا ہے. یعنی شکر جو ہوتا ہے یہ خاص نعمت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور حمد جو ہوتی ہے، تعریف جو ہوتی ہے، وہ نعمت کرنے اور نعمت نہ کرنے دونوں صورتوں میں کی جاتی ہے. بندہ اللہ پاک کی جب تعریف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمہ وقت بندہ اللہ پاک کی نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے. ہر لمحہ، ہر موقع پر اللہ پاک کے انعامات، اللہ پاک کی رحمتیں بندے کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان نعمتوں کے مقابلے میں جب بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کو حمد بھی کہا جاتا ہے اور شکر بھی کہا جاتا ہے. اور بسا اوقات بندہ نعمت کو پیش نظر رکھے بغیر اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے. مثلا اللہ جل شانہ کی مخلوقات کے اوپر وہ غور کرتا ہے، زمین و آسمان پر غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا آسمان یہ بنایا ہے، اس آسمان کے اندر اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے ستارے رکھے ہوئے ہیں، سورج اتنا بڑا اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا، اسی طرح چاند اس کے اندر رکھا، کہ جو ایک مخصوص مدت کے لیے اور ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص فاصلہ طے کرتے ہیں. مخصوص وقت میں سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اسی طرح ستارے اپنی چال یہ آسمان پر چل رہے ہوتے ہیں، پیر رہے ہوتے ہیں آسمان میں، چاند کا بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے. جب بندہ اس پورے پر غور کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بے اختیار تعریف کرتا ہے کہ اسی ذات کو حمد ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس میں ایسے ایسے اللہ پاک نے عجائبات رکھے. آسمان پہ مزید غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو ایک چھت کی مانند ہمارے اوپر ہے اور بغیر کسی ستونوں کے صدیوں سے یہ قائم ہے، تو وہ اللہ پاک کی قدرت پر بے اختیار اس کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسا عظیم و شان یہ آسمان بنایا ہے. تو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کی زبان سے، اس کو حمد کہا جاتا ہے. اللہ پاک جب بارش برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، بندہ اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ اس بارش کے ذریعے اللہ پاک کتنوں کو انعامات عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے مخلوق کو کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں، تو ان فائدوں پر غور کر کے وہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اور جب اس بارش کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب اس کے پر تعریف کرتا ہے تو اس کو حمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو شکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو حقیقی ذات جو تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی آیت اللہ پاک نے جو ارشاد فرمائی یہ بہت قابل غور ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ یہاں چند چیزیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ الحمدل، تمام کی تمام تعریفیں، یعنی کوئی تعریف ہو، کسی کی تعریف ہو، کسی طرح بھی تعریف ہو، حقیقی اعتبار سے وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا للہ ہی، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور پھر اپنی جو صفت بیان کی کہ اللہ پاک کون، فرمایا رب العالمین، اللہ پاک وہ کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ ایک تو عالم سمجھ لیں کہ عالم کہتے کس کو ہیں، عالم کا مطلب ہوتا ہے ما سوا اللہ، یعنی اللہ پاک کے علاوہ جو چیز بھی ہے، اللہ پاک کے علاوہ جو چیز بھی ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوق، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو اس کی انتہائی پستی سے، یعنی بالکل نیچے انیشل سٹیج کے اوپر کوئی ہے، وہاں سے اس کو لے کر چلنا اور جیسے اس کو اوپر پہنچانا چاہیے اس انداز میں اس کو انتہا تک پہنچانا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ذات کے جو اس کو بالکل نیچے سے شروع کرے اور جس انداز میں اس کو اوپر لانا ہو، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہو کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوڑنا شروع کر دے، بلکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ اس نے دوڑنا ہے، بلکہ ابھی ابتدا میں وہ صرف ہاتھ پاؤں کچھ ہلاتا ہے۔ اگر یہ دوڑنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر وہ قدرت، وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سنبھال سکے اپنے آپ کو۔ تو اللہ پاک نے اس کو اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی اور اسی چیز کا شعور دیا کہ وہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے گا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا سیکھتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، ہلکے ہلکے چلنا سیکھتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر چلتا ہے، آہستہ آہستہ ایک لیول میں آ کے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی انتہا کو پہنچ کر جیسے چلنا چاہیے، جیسے دوڑنا چاہیے، اس کو اللہ پاک ویسی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں گے تو بہت سارے اسرار ہم پر کھلتے ہیں کہ جس انداز میں بچے کو اٹھان دینی چاہیے تھی، اللہ پاک اسی انداز میں اس کو اٹھان دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، معدہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی اس کو روٹی کھلائی جائے، بلکہ ماں کے دودھ کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی اور اس کو اتنا ملائم اور پتلا بنایا کہ جو بچے کا معدہ جس کو برداشت کر سکے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ بھاری غذا کی طرف آتا ہے، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ روٹی کھانے کے وہ لائق ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم پر بھی ہم غور کریں گے تو یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ پاک یہ ہر چیز کو اس کی ابتدا سے انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات پر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جو درخت اگتے ہیں وہ کس انداز میں اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں کس انداز میں اگتی ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں کس انداز میں جاری ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو جس انداز میں آگے بڑھنا چاہیے اسی انداز میں اللہ پاک نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس کو بولتے ہیں رب، کہ جو تربیت فرمانے والا ہے کہ جس انداز میں اس کی ابتدا سے اس کی انتہا پر لانا تھا اسی انداز میں اللہ رب العالمین اس کو لے کر آتا ہے۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام عالمین کو پالنے والا، ان کو جس انداز میں ان کی انتہا تک پہنچانا ہے اس انداز میں پہنچانے والا وہ رب عز و جل ہے۔ اب کوئی شخص اس کی تربیت اللہ پاک فرماتا ہے، اس کو بڑا اللہ پاک کرتا ہے، جیسا اس کو کرنا چاہیے اس انداز میں اللہ پاک اس کو بنا دیتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت آتی ہے اور اس کو اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہیں. اگر ایسا حافظہ, ایسی ذہانت, ایسا مضبوط جسم اللہ پاک اس کو نہ دیتا کہ جس کے ذریعے وہ یہ اعلیٰ درجے کے کام کر سکے, تو یقیناً وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس کو یہ تمام کی تمام صلاحیتیں دینے والا, تمام کی تمام خوبیاں دینے والا رب العالمین ہے, اللہ عز و جل ہے. لہذا جو بھی وہ اچھا کام کرے گا اس پر جب تعریف کی جائے گی تو حقیقی طور پر وہ تعریف اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے, اللہ پاک کی ہوتی ہے. وہ حقیقی طور پر اس بندے کی, اس شخصیت کی نہیں ہوتی, اس کی صلاحیتوں کی نہیں ہوتی, بلکہ جس ذات نے اس کو یہ صلاحیتیں بخشی ہیں اس کی یہ تعریف ہوتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام کی تمام تعریفیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے, ان کو ان کے انتہا تک پہنچانے والا ہے. اس کو مزید ہم مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر خوبصورت بہترین قسم کی گاڑی بناتا ہے, کار بناتا ہے. اب دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں کار کو اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ کتنی بہترین کار بنی ہوئی ہے, کتنی زبردست کی گاڑی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہ حقیقی طور پہ گاڑی کی نہیں ہو رہی بلکہ گاڑی بنانے والے کی ہو رہی ہے, کار بنانے والے کی ہو رہی ہے, اس کی صلاحیتوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے. تو اس لیے مخلوق میں جب کسی کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس رب العزت کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اس قابل بنایا کہ وہ اس طرح کا اعلیٰ کام یہ کر سکے. یہاں سے تھوڑا سا ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے یہ ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے. نمبر ایک یہ کہ حقیقی تعریف کے لائق یہ اللہ پاک کی ذات ہے, یعنی وہی ہے کہ جو جس کی تعریف کی جائے. بندے کی جو تعریف ہوتی ہے یہ بندے کی حقیقی تعریف نہیں بلکہ اللہ پاک کی تعریف ہے. تو اب اگر ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں, لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں, لوگ ہماری طرف رغبت کرتے ہیں, تو ہمیں کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر پھولنا نہیں ہے, کبھی بھی اس کے اوپر خود پسند نہیں ہونا. کیونکہ جب بندہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو ہلاک کرنے والی ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث مہلکات, تین طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہیں, بندے کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ہون متبعن, ایسی خواہش کہ جس کی پیروی کی جائے, یعنی نفس اس کو بری باتوں کی طرف بلائے, نفس اس کو خرابیوں کی طرف بلائے, نفس اس کو گناہوں کی طرف بلائے اور بندہ اس کے پیچھے چل پڑے. جب وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ چیز اس کو ہلاک کرنے والی ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائے وہ شح مطاع, اسی طرح لالچ کے جس کی پیروی کی جائے, جس کے پیچھے چلا جائے. یعنی بندہ جب اس کا نفس یا ویسے ہی اس کے اندر لالچ آتی ہے اور وہ اللہ پاک کے بیان کردہ حقوق جو اس کے اوپر مقرر ہیں ان سے رک جاتا ہے, مثلاً زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کا نفقہ ادا نہیں کرتا, صدقہ فطر ادا نہیں کرتا, جو چیزیں اس پر لازم ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا, تو ایسی لالچ اس بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے, ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اعجاب المرء بنفسہ, کہ بندہ خود پسند ہو جائے. خود پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ صلاحیتیں میری طرف سے ہیں اور اس کے اوپر وہ فخر و غرور کرے اور یہ سمجھے کہ یہ جو صلاحیتیں میرے پاس آئی ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی, یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر نعمت جو اس کو ملی ہے اس حوالے سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے, یہ نعمت اس سے واپسی لے لی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصور رکھیے کہ یہ نعمت مجھے اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو مزید ملاحظہ کریں, اس کے بعد میں آپ کے سامنے بڑی خوبصورت ایک بات سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بیان کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ یہ احسان ہے. یہ جو پہلا احسان ذکر کیا کہ احسان کا بدلہ اس احسان سے مراد نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھے کام کرنا ہے، اور دوسرا احسان اس سے مراد جنت ہے، اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان، کہ احسان کی جزا کیا ہے، یعنی نیکی کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، اور بھلائی کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا بھلائی کا بدلہ، یہ بھلائی یعنی جنت ہے، یعنی بندہ جب نیکیاں کرے گا، بندہ جب اچھائیاں کرے گا، تو اللہ پاک بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ الرحمن کے تیسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے گفتگو، کے فرمایا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اب پھر وہ دو جنتیں کیسی ہیں؟ فرمایا اس کے اندر یہ نعمتیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ یعنی نیکی کا بدلہ، نیکی یعنی یہ جنتیں ہیں جو اللہ پاک نے ایسے بندے کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہاں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، کہا کہ حل جزاء الاحسان، اس میں جو پہلا احسان ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو دوسرا احسان ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس طرح کہ بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، اس نیکی کی طاقت اور اس نیکی کی قدرت اس کو اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس کو زندگی دی، اللہ پاک نے اس کو ایک مضبوط بدن دیا، اس کو طاقت دی، اس کو قدرت دی، پھر اس کے بعد اس کو اپنی عبادت کی توفیق دی کہ وہ اس کی، اللہ پاک کی عبادت کرے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس پر انعام کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اس کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک مزید احسان فرماتے ہوئے کہ ابھی اس کی پچھلی نعمتوں کا شکر ادا ہوا نہیں ہے، اللہ پاک مزید نعمت جنت کی صورت میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے پہلا احسان کہ اس نے تمام نعمتیں عطا کی اور عبادت کی توفیق دی، اس کو قبول کیا، اور پھر دوسرا احسان بھی یہ اللہ پاک ہی کی طرف سے کہ اس نے جنت عطا کی۔ تو حقیقی طور پہ بندہ جو نیکی کرتا ہے، جو بھلائی کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو قدرت عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک، اگرچہ کہ اس کی شان کے لائق کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک اس کی عبادت کو قبول فرما کے اس کو جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جب مجھے نعمت ملتی ہے، جب تیری طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، تو میں جو شکر ادا کرتا ہوں، اس شکر کی توفیق بھی تو ہی عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ شکر جو میں کر رہا ہوں، شکر کی جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ بھی تو تیری طرف سے ملی ہے، تو حقیقی طور پر تو شکر ادا نہ ہوا، شکر کر بھی رہا ہوں تو تیری توفیق سے کر رہا ہوں، تو تیری پچھلی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ تو نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت داود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے یہ سمجھ لیا، یہ تصور کر لیا کہ ہر نعمت یہ میری طرف سے ہے، یعنی نیکی کرنے کی نعمت بھی اور شکر ادا کرنے کی نعمت بھی یہ میری ہی طرف سے ہے، تو تو نے شکر ادا کر دیا، تو نے شکر ادا کر دیا۔ یعنی جب یہ تصور جمع لیا، یہ سمجھ لیا کہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں، اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی کی حمد کرنی چاہیے، تو بندے نے اللہ پاک کا شکر ادا یہ کر دیا۔ تو یہ قانون اور یہ اصول، یہ ضابطہ ہمیں حاصل ہوا کہ ہم اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر پھولے نہ، بلکہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے، پہلی نعمت بھی اللہ پاک کی طرف سے مل رہی ہے اور دوسری نعمت بھی اللہ پاک کی طرف سے مل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سب سے بڑھ کر شکر گزار بندے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنی امت کو آپ نے شکر گزاری کی، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی، اس کی تعریفیں کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ اللہ پاک کی جو حمد و ثنا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق پہ کوئی بھی اللہ پاک کی کرنے والا نہیں، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن عرش کے سائے میں جب سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ پاک کی وہ حمد کروں گا، وہ تعریف کروں گا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کسی نے کی، یعنی ایسی حمد اللہ پاک کی میں بیان کروں گا جو خود اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر الہام فرمائے گا، دل کے اندر داخل فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی وہاں پر وہ تعریف بیان کریں گے کہ دوسرا نہ پہلے کسی نے کی ہے نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم غور کرتے چلے جائیں، آپ کے اقوال پر غور کرتے چلے جائیں، تو ساری زندگی اللہ پاک کی شکر گزاری کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک وصف بیان کرتے ہیں، ان کا ایک عمل بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ ہم ہر نعمت کو اللہ پاک کی طرف سے سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں یہ ہمارے دم سے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہماری وجہ سے رہیں گے، نہیں، بلکہ بندہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور ان کے جانے کا خوف رکھے۔ اگر خوف رکھے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی یہ نعمتیں اس کے پاس برقرار رہیں گی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں ملتزم سے جبریل امین کو لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں، ملتزم یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو دروازہ ہے وہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبریل امین کو دیکھتا ہوں کہ اس مقام پر یہ چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، کہ اے واجد و ماجد یعنی اے رب عز و جل، کہ جو ہمیں وجود دینے والا ہے، ہمیں بزرگی دینے والا ہے، بڑائی دینے والا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں وہ مجھ سے زائل نہ کر، مجھے زوال نعمت سے بچا، یعنی نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں، نعمتیں دور نہ ہوں، یعنی جو تو نے عطا کیا ہے تیری ہی بارگاہ کے اندر گزارش ہے کہ تو ہی ان نعمتوں کو باقی رکھ۔ تو یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے کہ جب اللہ پاک کی نعمتیں ہوں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رکھیں، اپنے نفس کو نہ سراہیں، اپنے آپ پر پھولے نہ، بلکہ اس پر تعریف اور شکر کی جو حقیقی لائق ذات ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا یہی نام ذکر کیا ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے، تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمہ وقت ہماری زبان اللہ پاک کے شکر کے اندر لگی رہے، اس کی تعریف کرتی رہے، اس کی حمد کرتی رہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ پاک کی تعریف کرے، حمد کرے، اور ایک گھونٹ پیے اور اس پر اللہ پاک کی تعریف کرے، یعنی ایک ایک لقمے پر اللہ پاک کی حمد کرنا، ایک ایک گھونٹ پر اللہ پاک کی حمد کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے، کیونکہ حقیقی طور پر جو حمید ذات ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے وہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ تو لمحہ بلمحہ ہم پر جو نعمتیں ہو رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر لمحے ہماری زبان پر اللہ پاک کی حمد ہو، دل کے اندر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے، لیکن کم از کم یہ ہو کہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ پاک کی تعریف کرتے رہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی کہتے رہیں، تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا اور ہماری نعمتیں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گی۔ رب العزت جل وعلا ہمیں اپنے اس مبارک نام کا صدقہ عطا فرمائے اور ہم سب کو خوب اپنی حمد و ثنا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من بے شمع تیری طرف لا نگیر